بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. دنیا پریشانی اور راحت، عزت ذلت، بیماری صحت، ان سب مختلف احوال کے آنے جانے کی جگہ ہے، اور ہماری شریعت بہت جامع ہے، اس لیے ایک انسان کو اس پر طاری ہونے والی تمام حالتوں میں کیا کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزاتی طور پر اپنی مبارک زندگی کے 23 سالہ دور میں یہ سب کچھ بتلا دیا. بیمار اور بیماری سے تعلق رکھنے والے آداب اور احکام بیان ہو رہے ہیں. ایک نیا باب امام نووی رحمہ اللہ تعالی شروع کر رہے ہیں، استحباب سؤال اہل المریض عن حالہ. مسلمانوں کا، لوگوں کا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا مریض کے گھر والوں سے، مریض کے بارے میں سوال کرنے کا استحباب. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے مریض اور آپ اسے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں، وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو سنت یہی ہے کہ اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بیمار تک آپ نہیں پہنچ سکتے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ بہت دور رہتے ہیں، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، دوسرے شہر میں رہتے ہیں، اور مریض اس حالت میں نہیں ہے کہ ٹیلی فون سے سب کے ساتھ بات کر سکے. یا یہ کہ آپ پہنچ سکتے ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، لیکن کسی اور وجہ سے آپ خود جانا نہیں چاہتے کہ ہمارے جانے کی وجہ سے مریض کو اور تکلیف ہوگی. اس وقت بیمار کی حالت ایسی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بیمار کو اس کی فیملی کے ساتھ رہنے دیا جائے. یہ ہے کہ بیمار شدید بیمار ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے، گھر والوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ابھی نہیں، ایک ہفتے دو ہفتے تک ملاقات مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ بیمار کے لیے اسی میں فائدہ ہے کہ وہ مکمل آرام کرے. تو آپ پہنچ نہیں سکتے، تو اگر آپ پہنچ پاتے تو خیر خیریت معلوم کرتے، وہ آپ کو دیکھتا، آپ خیر خیریت معلوم کرتے، دعائیں دیتے، تو اس کے دل کو خوشی ہوتی. لیکن اب آپ جا نہیں سکتے، تو اس حالت میں کیا کرے؟ تو ایک ادب بتلایا گیا، ایک چیز جو ہے اسے مستحب قرار دیا گیا کہ ایسا اگر کوئی عمل کرے گا، یہ عمل کوئی کرے گا، اسے بھی اجر و ثواب ملے گا. وہ عمل کیا ہے کہ مریض کے گھر والوں سے پوچھے کہ خیریت تو ہے، آپ کے بھائی کی طبیعت کیسی ہے، شوہر کی طبیعت کیسی ہے، بیوی کی طبیعت کیسی ہے، ماں کی طبیعت کیسی ہے، والد کی طبیعت کیسی ہے، بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، ان سے پوچھے، گھر والوں سے پوچھے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ گھر والوں سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو گھر والوں کا غم بھی ہلکا ہوتا ہے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ گھر والوں سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، تو گھر والے جب گھر میں جاتے ہیں مریض کے سامنے، تو موقع پا کر وہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بھی پوچھ رہے تھے آپ کے بارے میں, آپ کو سلام کہا ہے, آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو خود آپ کے وہاں جانے کا جو فائدہ تھا ڈائریکٹ, وہ ان ڈائریکٹلی اس کے گھر والوں کے واسطے سے ہو رہا ہے. کتنی پیاری تعلیمات ہیں ہماری شریعت کی, کتنا خیال رکھا گیا ہے ایک ایک شخص کا, کہ خود سکون پہنچانے کے لیے نہیں جا سکتے, خود سرور پہنچانے کے لیے نہیں جا سکتے, گھر والوں سے پوچھو تاکہ مریض کو سرور پہنچے, اسے خوشی محسوس ہو, اس کو انس ملے گا, اس کی ہمت بڑھے گی کہ میرے لیے اتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں تو ضرور اللہ تعالی شانہ میرے حق میں بھلائی کا فیصلہ کریں گے. ٹیکسٹ میسج کر دیا, ٹیلی فون کر دیا, بہت بڑی بات ہے یہ. کسی کی بیماری کی خبر آئی, آپ نے فون کر دیا. کسی کے یہاں کوئی غم کی خبر آئی, فون کر دیا, ہمدردی خیر خواہی کا اظہار کیا, بہت بڑی بات ہے یہ, بہت بڑی بات ہے. تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریض کے گھر والوں سے ملاقات کر کے مریض کے بارے میں سوال پوچھنا یہ بھی مستحب ہے, مگر اس میں بھی یہ خیال کیا جائے کہ مریض کے گھر والوں کو پریشان نہ کیا جائے. جب بھی مریض کے گھر والوں میں سے کوئی مسجد میں آتا ہے تو پوری جماعت ہی اس کے پیچھے پڑ جائے, اس طرح پوچھا جائے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو بالکل مستغنی بھی نہ رہا جائے کہ بھائی پوچھے ہی نہیں, جیسے یہاں کا ایک کلچر ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی ہمارے پوچھنے کی وجہ سے, ان کو ڈسٹرب ہوگا, اور یہ شکل بھی نہ ہو کہ جب بھی دیکھیں تو پکڑ ہی لیں کہ مریض کا کیا حال ہے, مریض کا کیا حال ہے, اس سے ان کو تکلیف ہوگی. اب اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث لائے ہیں, یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ فقال الناس یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اصبح بحمد اللہ بارئاً رواہ البخاری. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. بہت بیمار ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی بھی طاری ہو جایا کرتی تھی. یہ بالکل آخری ایام کی بات ہے, تو سب اندر جا نہیں سکتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہت خاص لوگ یا گھر کے افراد جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, تو لوگوں کو ایک تشویش رہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہوگی. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اندر سے نکلتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے, خیریت سے تو ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب باہر نکلے تو لوگوں نے گھیر لیا آپ کو اور کہا کہ یہ ابو الحسن, یہ حسن کے والد. عربوں کے یہاں کسی کا احترام جب کیا جاتا ہے, بلکہ ہر ایک کا احترام کیا جاتا ہے, اور احترام میں اس کا نام نہیں بولتے بلکہ اس کی سب سے بڑی اولاد جو ہوتی ہے اس کی طرف منسوب کر کے کنیہ بناتے ہیں, ابو الحسن, اے ابو الحسن, اے حسن کے والد, اے ابو الحسن, کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کس حالت میں کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں کس طرح داخل ہوئے، یعنی صبح کس حالت میں کی، صبح طبیعت مبارک کیسی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اصبح بحمد اللہ بارئا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد کرتے ہوئے اچھا ہونے کی حالت میں صبح کی. یہ بحمد اللہ اصبح ملتبسم بحمد اللہ وبارئا، یہ دو حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا ہونے کی حالت میں صبح کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی شانہ کی تعریف کرتے ہوئے صبح کی، یعنی حالت اچھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا میں اس حال میں بھی مشغول ہیں. یہ دو چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلائی. اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح اچھی حالت میں کی، اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری سے اب اچھے ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ عبد المطلب کے خاندان میں جب کوئی آخری وقت میں ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی رنگت کو دیکھ کر میں پہچان لیتا ہوں کہ موت کے قریب پہنچ چکا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور انہوں نے تو یہ بات کہی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائیڈ میں لے جا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اب زیادہ جینے والے نہیں ہیں، مرض شدت پکڑ گیا ہے اور میں بنو عبد المطلب کے خاندان کے افراد جب موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل کہہ دیتا ہے کہ اب یہ موت کے قریب ہے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ اب موت کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اچھے ہونے کی حالت میں صبح کی، آپ ٹھیک ہیں؟ تو اس کی مختلف توجیحات کی ہے شارحین نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نظر تو آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بیمار چل رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب اس مرض سے نہ اٹھ پائے، لیکن تفاؤلاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی. تو تفاؤلاً کا مطلب یہ ہے کہ نیک فال لیتے ہوئے، ایک ہے بد شگوں اور دوسرا ہے نیک فال. ہماری شریعت جو ہے ہمیں نیک فال کی تلقین کرتی ہے کہ کسی بھی سچویشن میں کسی بھی حالت میں پوزیٹیو رہنا چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے. نیک فال کہ کوئی شخص آیا، نیک آدمی آیا بیمار کی خبر لینے کے لیے، تو اس نیک آدمی کے آنے کو بہانہ بنا کر کہ ہم یہ کہیں کہ امید ہے کہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے تو اللہ نے ایسے نیک آدمی کو بھیجا، ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا. کل رات میں نے بہت اچھا خواب دیکھا، ہمارے خاندان میں اتنا بڑا حادثہ کہ ایسا شخص بیمار چل رہا ہے کئی دنوں سے، یہ خاندان کا ستون ہے، اور کل بہت اچھا خواب دیکھا، بہت عمدہ خواب تھا، ان کے بارے میں تو نہیں تھا مگر اچھا خواب تھا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے اچھا خواب دکھایا تو گھر میں کوئی اچھی خبر آنے والی ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. تفاؤلاً نیک فال پوزیٹیو سوچ رکھنا. صبح سویرے نکلے کورٹ کیس کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کسی نیک آدمی کو، تو تو نیک آدمی کو دیکھ کر ایسا خیال کرنا کہ انشاءاللہ آج کا دن اچھا جائے گا اور کورٹ میں کامیابی ہوگی. صبح اٹھے اور اٹھتے ہی چھوٹے بچے کی زبان سے کوئی اچھی بات آپ نے سن لی, بالکل معصوم بچہ, تو آپ یہ کہیں کہ دیکھو اللہ نے اس چھوٹے سے بچے کی زبان پر ایسی بات جاری کر دی, انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. طویل بیماری ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے, اور چھوٹا سا بچہ زبان سے ایسا کہہ دے کہ ابو عید کے دن آپ مجھے فلاں جگہ لے جائیں گے نا, تو نیک فالی کہ دیکھو چھوٹے سے بچے کی زبان سے ہی بات نکلی ہے تو انشاءاللہ ہمارا بیمار عید تک تو زندہ رہے گا. نیک فالی, نیک فالی. ادھر سے ڈاکٹر خبر دے کر کے گیا کہ اب چانسز بہت کم ہے, اور آپ نے سنا کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کو بلا رہا ہے کہ صالح ادھر آؤ, تو نیک فالی لینا کہ صالح کا معنی ہے کہ اچھا تندرست نیک, تو یہ صالح کا تو ہمارا بیمار ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ نیک فالی لینا, یہ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے, اس سے ہوپ ملتا ہے, اس سے امید ملتی ہے, اس سے اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کے ساتھ بھی تعلق بڑھتا ہے. اور بد شگو, بد فالی, بد فالی کے کسی بری چیز کو دیکھ کر کے ایسا خیال قائم کرنا کہ یار گڑبڑ معلوم ہوتی ہے. رات کو تو عجیب خواب دیکھا, ڈراؤنا, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مر جائے گا, بیمار ٹھیک نہیں ہوگا, گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے, کل آپریشن ہے اور آج پوری رات میری بے چینی بھی گزری ہے, ایسا لگ رہا ہے کوئی گڑبڑ ہے. اس سے ہماری شریعت منع کرتی ہے. سپرسٹیشنز ہوتے ہیں نا کہ صبح سویرے فلاں چیز دیکھ لی تو آج کا دن برا جائے گا, سیڑھیاں رکھی ہوئی ہو تو اس کے نیچے سے نہیں گزرنے کا ورنہ ایسا ہو جاتا ہے, بلی دیکھ لی تو یوں ہوگا, یہ سب خیالات ہیں. اسی لیے عربی زبان میں ایسے ایسے الفاظ ہیں, جیسے مفازہ کا معنی ہے کامیابی, کامیابی, تو ڈیزرٹ جو ہے اس کو مفازہ کہتے ہیں, ڈیزرٹ کو مفازہ کہتے ہیں. ڈیزرٹ کے لیے جو لفظ ہے ایک ہے سہارا, تو اسی طرح مفازہ ڈیزرٹ ہے, جنگل ہے, اس کو مفازہ کہتے ہیں. بھائی اس کو مفازہ کیوں کہتے ہیں, تو ہلاکت کی جگہ ہے, تو کہا نیک فالی کے طور پر کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, تو کہ مفازہ سے گزر کر 500 کلومیٹر کا میرا سفر ہے, یعنی میں ایسی جگہ سے گزرنے والا ہوں جو ہلاکت کی جگہ نہیں ہے, کامیابی کی جگہ ہے, میں گزر جاؤں گا انشاءاللہ. یہ نیک فالی. تو نحوست کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ ایک زمانے میں غیر مسلم تھے, ہمارے باپ دادا جو ہیں اکثر ہندو پاک سے جو ہم تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, تو ہمارے باپ دادا اکثر جو ہے وہ غیر مسلم تھے, اور جس مذہب سے ہمارے باپ داداؤں کا تعلق تھا اس قوم میں وہم جو ہے, وہم یہ ایک مزاج ہے اس قوم کا, تو مسلمان ہو گئے اور صدیاں گزر گئی, اس کے بعد بھی وہم نے ہم لوگوں کو نہیں چھوڑا ہے. اس لیے اس قسم کی چیزوں پر ذرا زیادہ زور دینا پڑتا ہے. تو میں یہ ایک بات آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ دنیا میں نحوست کی صرف ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی کے علاوہ دوسری ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو برائی کو لاتی ہے. یہ میرے گھر میں آ گیا تو اب ایسا ہو جائے گا, فلاں میرے ایسا ہو جائے, نا دنیا میں نحوست کی کوئی چیز نہیں. ایک بادشاہ جو ہے وہ سپرسٹیشنز کو بہت مانتا تھا, بد فالی, ہر چیز سے بد فالی. صبح نکلا اور ایک شخص پر نظر پڑ گئی جو بیچارہ غریب تھا, اپنے گھر سے نکل کر روزی کمانے کے لیے جا رہا تھا, مگر سانولا تھا, رنگ سے کالا تھا, ذرا بدصورت بھی تھا, یوں کر کے اس نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کہنے لگا کہ بھائی آج کا دن ہمارا بہت برا جائے گا, اس لیے کہ مکروہ اور بری شکل پر نظر پڑ گئی صبح سویرے اٹھتے اٹھتے. یہ ہے بد فالی. تو کسی نیک, کسی اچھے خوبصورت گورے چٹے آدمی پر نظر پڑے تو اس سے یہ خیال قائم کرنا کہ آج میری نظر ایک اچھے خوبصورت آدمی پر پڑی ہے تو انشاءاللہ دن اچھا جائے گا, اس کی تو اجازت ہے. لیکن کسی سانولے اور سیاہ رنگ کے آدمی پر نظر پڑ گئی اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ آج برا دن جائے گا, خیال یہ جمر اس کی اجازت نہیں. پازیٹو سوچ کی طرف ہمارا دین ہمیں لانے کی کوشش کرتا ہے, نیگیٹو سوچ کی طرف نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ ہٹاؤ اس کو اور پکڑ کے جیل میں لے جاؤ, صبح سویرے میرے سامنے ہی آ گیا, میرا آج پورا دن بگڑے گا. اور کہا آپ شکار وکار کے لیے نہیں جاتے, اس لیے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی جنگل میں. بہت غصے میں واپس آ کر کے بیٹھ گیا, گھر میں آ کر کے بیٹھ گیا. اور دوسرے شکاری شکار کرنے کے لیے گئے. اب یہ جو شکار کرنے کے لیے گئے, تو پرانے زمانے میں لوگ صبح نکلتے تھے, جنگلوں میں جاتے تھے, شکار وکار کر کے واپس لوٹتے تھے. تو واپس لوٹے تو پتا چلا کہ وزیر جو تھا, وزیر, اسے جنگل میں رہنے والوں نے گرفتار کر لیا ہے. وہ ادھر ادھر شکار کرنے میں لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو اسے پکڑ لیا گیا ہے, وہ وزیر کو. اور وزیر کو پکڑ لیا گیا ہے, اور ایک حادثہ ہوا, اس میں بری خبریں آئی. تو بادشاہ نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ جس آدمی کو میں منحوس سمجھتا تھا, اس کی وجہ سے تو آج میں بچ گیا. اس لیے کہ اگر اس پہ میری نظر نہ پڑتی اور میں بدفالی نہ لیتا اس کی, تو میں تو شکار کے لیے گیا ہوتا, اور شکار کے لیے گیا ہوتا تو میں کہیں پکڑا جاتا. وہ قربانی کرتے ہیں انسانوں کی, وہ جنگل والے لوگ. کہ یہ خیال غلط معلوم ہوتا ہے, یہ سوچنا کہ اگر مکروہ شکل, بری شکل کسی کی نظر آ جائے اور سپرسٹیشن لینا اس سے, اور یہ کہ آج گڑبڑ ہوگی, گڑبڑ نہیں, میرا تو فائدہ ہوا اس کو دیکھنے سے. تو کہا کہ بھائی اسے رہا کر دو اور اس کو میرے پاس لے آؤ, میں اس سے معافی مانگ لوں. تو ایک دن دو دن کے بعد اس کی رہائی ہوئی, اور رہائی ہوئی اور بادشاہ کے سامنے لائے, اور بادشاہ کے سامنے لائے تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی معاف کر دیجیے, آپ کو خاموخائی ہم نے جیل میں بٹھایا. تو وہ بھی سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, جب معافی ہی مانگ رہے ہیں تو میں بھی ایک بات کہہ سکتا ہوں. کہ ضرور کہیے, ہماری غلطی ہو گئی ہے. تو کہا میں تو منحوس نہیں تھا, مگر آپ ضرور منحوس تھے میرے لیے. میں تو آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوا کہ میری جب آپ نے زیارت کی تو آپ بچ گئے, لیکن صبح سویرے آپ کی زیارت میں نے کی تو دو دن جیل میں گزارنے پڑے. اس سے وہ بادشاہ کی سمجھ میں بات آئی کہ دنیا میں منحوس کوئی چیز نہیں. تو تفاؤلن ایسا کہا, یعنی پوزیٹو سوچ دل دماغ میں بسے سننے والوں کو بھی, کہ نہیں انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ہے تو معاملہ گڑبڑ ہی, مگر تفاؤلن کہا کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ مریض کے احوال کو دریافت کریں, اسی طرح مریض کے گھر والوں کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ پوچھنے والوں کو اچھی خبریں سنائیں. مثال کے طور پر یہ کہ کافی بیمار لگ رہے ہیں مگر الحمدللہ اچھے ہیں, کل سے اچھا ہے الحمدللہ, رات الحمدللہ عافیت سے گزری, بہت اچھی نیند بھی آئی, یہ پوزیٹو. دعا کریں انشاءاللہ آپ سب کی دعا رہی تو ٹھیک ہو جائیں گے دو چار دن میں. ایک وجہ یہ لکھی ہے. دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ہونے کی حالت میں صبح کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری تو جوں کی توں ہے, یا بیماری تو بڑھ رہی ہے, مگر بیماری میں جو قلق اور بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے وہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس اعتبار سے آپ نے اچھا ہونے کی حالت میں صبح کی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اور نظر آ رہا تھا, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اور نظر آ رہا تھا. یہ کوئی وحی ہے تو ہے نہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ پرانے آدمی تھے, چچا تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ان کو تجربہ زیادہ تھا. تو چہرہ دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انتقال ہو جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خاص بات کہنی تھی, وہ کہنے کے لیے کہا کہ دیکھو علی, میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلدی اب دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں, تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھنا. تو گھر والے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. اور لوگوں کے سامنے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہی جو انہوں نے دیکھی تھی کہ بھائی آج تو اچھے لگ رہے ہیں الحمدللہ. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ اصبح بحمد اللہ, اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی, یعنی صبح کی تو حالت آپ کی جسمانی جیسی بھی ہے روحانی بہت اچھی ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے, اللہ کی تعریف میں مشغول ہے اور الحمدللہ بہت اچھے ہیں. رواہ البخاری, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ شانوں میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہے ان کو سننے کا مقصود یہی ہے کہ ہم سنیں اور سن کر ان چیزوں کو ہماری زندگیوں میں لائیں. دیکھو یہ دروس قرآن اور دروس حدیث جو ہے ان میں بہت برکتیں ہیں. کیوں بہت برکتیں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. پھر یہ کہ یہی تو دین ہے. دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہی میں دین ہے. اب ہم لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں, دین کو ہم اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں اور قرآن اور حدیث ہی سے دور رہے. اس لیے میں بالکل شروع سے 1991 سے آپ حضرات میری یہ صدا سن رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کو فوراً عمل کی توفیق ملی, کچھ لوگوں کو بعد میں, کچھ لوگوں کو اور بعد میں, مگر جن جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہر شخص نے مجھ سے یہی کہا کہ میں درس قرآن اور درس حدیث میں بیٹھنے کے بعد دین کی کوالٹی میں بہت فرق آ گیا. اس لیے کہ کتنی سنتیں معلوم ہوتی ہے, کتنے مستحب اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں, فرائض, واجبات, حلال, حرام. کبھی کبھی تو دیندار لوگ گناہ کبیرہ میں مبتلا رہتے ہیں اور صرف اس لیے رہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے, اور جب ان کے سامنے اس قسم کے دروس میں وہ بات آتی ہے تو افسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ یہ بات مجھے 5 سال پہلے, 10 سال پہلے معلوم ہو جاتی تو یہ کام مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. فوراً نکل جاتے ہیں وہ توبہ کر کے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت تاکید فرمائی ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھا کرو, علماء کے ساتھ بیٹھا کرو, علماء کے ساتھ بیٹھا کرو. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام میں لگے رہیں. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹری کا کام کرتا رہے, کوئی آپٹیشن ہے تو آپٹیشن کا کام کرتا رہے, ڈینٹسٹ ہے ڈینٹسٹ کا کام کرتا رہے, وکیل ہے وکالت کا کام کرتا رہے. اسی طرح دین کے کام, کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہے تو پڑھاتا رہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حفظ پڑھاتا ہے اور وہ خود عالم نہیں ہے تو اسے بھی علم کی تو ضرورت ہے, تو وہ قناعت نہ کرے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء جو تفسیر پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, خود اسلامک دعوی اکیڈمی کے جو مدرسین ہیں بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں, مگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دوسروں کے بیانات میں بیٹھتے ہیں. اس لیے کہ علم کا سمندر تو بہت وسیع ہے. جس کسی کے بیان میں بیٹھو گے تو علماء کو بھی کوئی نہ کوئی ایک نئی بات ضرور ملے گی, نئی بات ضرور ملے گی. اور پھر یہ کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا اثر ہمارے دل پر نہیں ہوتا, مگر وہی بات کسی اور کی زبان سے سنتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مکاتیب میں, مدرسوں میں جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے نظم پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, مکالمہ پیش کرتے ہیں, تو میں تو وہاں کہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک تماشے کے طور پر جاتے ہیں. تماشے کا مطلب یہ کہ برا تماشا نہیں, کہ چلو ذرا بچوں کا سنیں گے, مزہ آئے گا, دل خوش ہوگا. میں کہتا ہوں کہ نہیں, غور سے سنو, اس لیے کہ یہ بولنے والا جو ہے وہ معصوم زبان سے بول رہا ہے اور بات کرے گا بہت سیدھی سادی, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہماری زندگی میں نہ ہو اور ہم دھیان سے سنیں گے تو اس معصوم زبان سے نکلنے والی بات سیدھی ہمارے دل تک پہنچ جائے گی اور ہمیں عمل کی توفیق ملے گی. تو مدرسین ہے, اسی طرح جو ہے دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, یعنی جو جس کام میں لگا ہے اپنے کام میں برابر لگا رہے ہیں, مگر کوئی نہ کوئی سلوٹ ایسا تلاش کرے کہ جس سلوٹ میں اپنے علم کو بڑھا سکے, علم میں اضافہ. علم کا جہالت جو ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے دین کے لیے. اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں, جہالت. اور گزشتہ کل بھی ایک مضمون پڑھ کر کے پیچھے سنا رہا تھا کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک ہے شریعت اور دوسری چیز ہے شریعت کے ماہرین, ایک ہے قانون. تو قانون تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, قانون قانون لو کتابوں میں ہوتا ہے, اور دوسرا ہے قانون کے ماہرین. تو قانون کی کتابیں ہم لائبریری میں سے جا کر کے اٹھائیں گے, اور اعلیٰ درجے کی انگلش, انگلش زبان میں پی ایچ ڈی کر لیا ہے کسی نے اور وہ اس کو پڑھے گا, تو اس کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی جو اس سے کمزور انگلش والے لوئر کو سمجھ میں آئے گی. اس لوئر نے پی ایچ ڈی ایم اے انگلش لینگویج میں نہیں کیا ہے, مگر اس نے لو کیا ہے. تو قانون کی کتاب پڑھنے کے بعد وہ جو آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ دیکھو ایسا کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی, ایسا کریں گے تو چھوٹ جائیں گے, وہ آپ اس کتاب کو پڑھ کر کے نہیں فیصلہ کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک تو قانون کی کتاب ہے اور دوسرا قانون کی کتاب کا ماہر. اللہ تعالی شانہ نے صرف قانون کو نہیں بھیجا, جب جب بھی قانون کو بھیجا تو اس کے ساتھ قانون کا ماہر بھیجا. کتنے ماہرین بھیجے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء. اور یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو یا تو قانون کی نئی کتاب لے کر آئے, یا پرانی جو قانون کی کتاب تھی اس کا جو ماہر تھا وہ دنیا سے جا چکا تھا, اور جن کو وہ سکھا کر کے گیا دھیرے دھیرے وہ بھی چلے گئے. اب نئے ماہر کی ضرورت پڑی تو اللہ نے نیا نبی بھیجا, اور یہ کہہ کر کے بھیجا کہ پیچھے جو قانون کی کتاب اتر چکی ہے اسی کو سمجھانی ہے لوگوں کو اور چلانا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل مصیبت یہ ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جنہیں علم سے کوئی تعلق ہی نہیں, وہ نہ خود پڑھتا ہے نہ علماء کے پاس بیٹھتا ہے, یہ تو نیرا جاہل طبقہ ہے, بہت خطرے میں. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ علم کے بغیر تو کوئی چیز نہیں, مگر وہ قانون کو خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہے قانون کے ماہرین کی تشریح کے بغیر. یہ بھی بہت خطرے میں ہے, یہ طبقہ بھی بہت خطرے میں ہے. اس لیے ہمیں اس قسم کے حلقوں کی ضرورت ہے کہ جن میں قانون کو سمجھایا جا رہا ہو قانون کے ماہرین کی روشنی میں. تو ان دونوں چیزوں کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ تو ہے قانون. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, بس اس سیدھے راستے پر چلو. یہ تو قانون ہو گیا, اللہ نے بتایا کہ, اور دوسری جگہ کیا فرمایا, اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ تم اس میرے قانون کو لے لو اور اس کو پڑھ پڑھ کے عمل کرو, نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی والی زندگی گزارو قانون پر چل کر, اور قانون پر چل کر تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے سچوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا, جو ظاہر کو بھی جانتے ہیں باطن کو بھی جانتے ہیں. ہماری جسم سے, ظاہری جسم سے صادر ہونے والے جتنے اعمال ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, اس کا علم بڑھے گا علماء کے پاس بیٹھنے سے. اور باطن کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلومات ملے گی, حسد ہے, کینہ ہے, توکل ہے, مشائخ کے پاس بیٹھنے سے. یہ دونوں طبقے قانون کے ماہرین ہیں. لوئروں کے پاس بھی جاتے ہیں تو تقسیم ہو گئی ہے نا وہاں. پہلے زمانے میں جو لوئرز ہوتے تھے وہ ایک ہی لوئر ہر قسم کا کیس لڑتا تھا, اب اسپیشلائزیشن ہو گیا کہ کریمنل ہے تو یہ لوئر ہے, لٹیگیشن ہے تو یہ لوئر ہے, ڈیوس کا مسئلہ ہے تو یہ لوئر ہے. تو اس میں بھی اب دو طبقے ہو گئے. ظاہری اعمال سے تعلق رکھنے والے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے تو علماء اور مفتیوں کے پاس جاؤ, اور باطنی احکام ہے دل سے تعلق رکھنے والے جو احکام ہیں اس کے لیے مشائخ کے پاس جاؤ. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی لوئر دو دو تین تین چیزوں میں ماہر ہوتا ہے. تو بعض علماء ظاہر اور باطن دونوں میں ماہر ہوتے ہیں تو ایک ہی جگہ پر ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ایک شخص اس میں ایکسپرٹ ہے, ایک شخص اس میں ایکسپرٹ ہے. اور علماء چونکہ اللہ تعالی شانہ سے ڈرنے والے ہیں, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے علماء سے آپ کا سابقہ پڑا ہوگا کہ آپ جب پوچھتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ بتلاتے ہیں کہ میری ایکسپرٹیز یہیں تک ہے, آپ فلاں کے پاس جاؤ, یا وہ یہ کہے گا آپ کو کہ آپ کل آئیے, میں اوپر کی اتھارٹی سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا. تو میرے بھائیو, یہ بات جو بار بار کہی جاتی ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے, ہم سب کے فائدے کے لیے, کہ علم میں ہر شخص محتاج ہے. اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب بڑے بڑے علماء آتے ہیں, بڑے بڑے علماء, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو آپ یہاں بڑے بڑے سمجھتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ بڑے علماء چھوٹوں کے سامنے ہی بیٹھتے ہیں, اور اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے کانوں میں پڑ جاوے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں برکتیں عطا فرماوے, علم کے ساتھ وابستگی عطا فرماوے. اگر بھائی ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی کوئی درس ہو رہا ہو, اس میں سے ہر درس میں ہر پروگرام میں کوئی بیٹھ سکتا ہے تو بہت اچھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا فاسٹ ہے, لوگ بزی ہیں, کچھ لوگ لیزی بھی ہیں, تو کم سے کم ہفتے میں ایک پروگرام تو کوئی پکڑ لو آپ, کوئی پکڑ لو ایک پروگرام, کسی ایسے عالم کو پکڑ لو جہاں آپ کا دل لگتا ہے, جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے, اور ایک پروگرام ایسا پکڑ لو کہ جہاں بیٹھنے سے آپ کے دل میں دین کے علم میں اضافہ ہو. اور اس کی تاکید کرو, بچوں پر بھی تاکید کرو, اس کی تاکید کرو اپنے اپنی بیویوں کو بھی, اپنے گھر میں عورتوں کو بھی. علم میں جتنی ترقی ہوگی, علم میں جتنی ترقی ہوگی اتنی ہی گمراہی سے حفاظت ہوگی. مگر جیسے میں نے کہا کہ صرف قانون نہیں, ایک آدمی قانون کو پڑھتا رہتا ہے اکیلا ماہر قانون کے بغیر تو وہ تو گمراہ ہو جائے گا. تو دونوں چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.